أعوذ بالله من شر الشيطان اللجين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على طيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليه وسلم وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا ولهم مغفرة ورزق كريم. صلى الله عليه وسلم. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ شام میں شہید ہونے والے برادران، بالخصوص شہید عباس ابراہیم حجازی، شہید علی حسن ابراہیم اور شہید محمد عیسیٰ، شہید غازی دعویٰ، شہید محمد علی ابو الحسن اور شہید جہاد مغنیہ کے لیے، بسم اللہ، ارشاد ہو رہا ہے کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان اختیار کیا اور اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور راہ خدا میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی، نصرت کی، حقیقت میں وہی لوگ مومن ہیں اور انہی کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ان کے لیے فراہم کیا گیا ہے. یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ ایمان لے آنا اور ایمان اختیار کر لینا کافی نہیں ہے. ایمان لانے کے بعد اور کئی مراحل طے کرنا ہے. ایمان تو داخلہ لینا ہے، لیکن اس کے بعد ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں. ایمان ایک احساس ذمہ داری کا نام ہے، اور ایمان لے آنا یعنی ذمہ داریوں کو قبول کر لینا. جب آپ نے ذمہ داری قبول کرنے کے لیے ٹھان لی اور جب آپ نے یہ اقرار کر لیا اور جب آپ نے اپنے اختیار سے ایمان کو منتخب کیا اپنے لیے، خود سے آپ نے یہ چاہا کہ آپ ایمان قبول کریں اور آپ پر بغیر کسی زبردستی کے بغیر کسی دباؤ میں آئے بنا آپ نے اپنے اختیار سے ایمان کو اختیار کیا ہے اور آپ نے خود یہ کہا ہے کہ میں ذات پروردگار پر ایمان لاتا ہوں اور میں اس کی ہر بات بغیر چوں چرا کے قبول کرتا ہوں, میں اس کو اپنی ذات پر حاکم مانتا ہوں, میں اسے اپنی ذات پر اولا بالتصرف مانتا ہوں, میں اپنے آپ کو اس کی بندگی میں دیتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں کہ وہی میرا پروردگار ہے, وہی قابل اطاعت ہے, وہی مالک ہے, وہی مختار ہے, وہی کل کائنات کا مالک و مختار ہے, اس نے مجھے بھی پیدا کیا, میرے ماں باپ کو بھی پیدا کیا. جب آپ نے ایمان آپ جب آپ ایمان لے آئے اور آپ نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ میں اس کی ہر بات مانوں گا, اس کی اطاعت کروں گا, اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں گا, تو پھر اس کے بعد پھر کیا کوئی منزل ایسی باقی رہتی ہے جہاں بندہ یہ کہے کہ میں اپنے مالک کی بات کو نہیں سنوں گا, میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا؟ ایمان لانے کے بعد انحراف کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا, ایمان لانے کے بعد اطاعت سے منہ موڑنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے کہ اگر آپ نے اطاعت سے سرپیچی کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ واقعی ایمان نہیں لائے, یعنی آپ نے جو دعویٰ کیا تھا ایمان کا وہ دعویٰ جھوٹا دعویٰ تھا. سچا دعویٰ اس وقت ہوگا کہ جب آپ ان ذمہ داریوں کو بھی قبول کریں جن ذمہ داریوں کا آپ نے وعدہ کیا ہے. ایمان یعنی وعدہ کرنا, ایمان یعنی یہ کہنا کہ اے پروردگار میں تجھ پر ایمان لایا, تیرے رسول پر ایمان لے آیا, تیری بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لے آیا, تیرے ملائکہ پر ایمان لایا, ان میں سے کسی ایک پر بھی اگر ایمان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ذات پروردگار پر ایمان نہیں ہے. جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں, اس کے بعد میں جہاد سے سرپیچی کرنا, اللہ کی راہ میں اور اللہ کے حکم کی سرپیچی کرنا اور اس کی اطاعت سے منہ موڑنا, ایک سوال ہی پیدا نہیں ہو. اگر وہ اطاعت سے سرپیچی کر رہا ہے تو اس کا ایمان پہ حرف آ جائے گا. اسی لیے ارشاد ہوا کہ حقیقت میں مومن وہ لوگ ہیں جو صرف ایمان لائے, وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے, وہ تو صرف دعوے ایمان ہے. حقیقت میں ایسے دعوے داران ایمان کے لیے تو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ اگر یہ لوگ عمل نہیں کرتے ہیں اور دل و جان سے ہمیں نہیں مانتے ہیں اور دلوں میں ہماری محبت جاگزی نہیں ہوئی ہے, دل میں اگر خدا نہیں اترا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ حقیقت میں مومن نہیں ہیں. ایمان ان کی زبانوں اگر ایمان ان کی زبان پر ہے تو یہ اپنے کو مسلمان ہونے کا تو دعویٰ کر سکتے ہیں لیکن مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. ایمان دعوے کا نام نہیں ہے, ایمان تو دلیل پیش کرنے کا نام ہے. ایمان صرف دعوے کا نام نہیں ہے. جو صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر اسلام کا دعویٰ آپ کر سکتے ہیں. اسی لیے ارشاد ہوا سورہ حجرات کی آیت میں کہ جو یہ بدھو عرب جو آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لائے, قل لم تؤمنوا, ان سے کہہ دو کہ یہ ایمان ہی نہیں لائے, ولیکن قولوا اسلمنا, بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. کیوں؟ اس لیے کہ ولما يدخل الايمان في قلوبكم, اس لیے کہ ایمان ابھی تمہارے قلوب میں داخل ہی نہیں ہوا. یہ صرف زبانی لقلقا ہے, حقیقت نہیں ہے. تو حقیقت میں مومن کون ہے؟ تو کہا انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله, حقیقت میں مومن وہ ہیں کہ انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم يرتابوا، اس کے بعد پھر شک بھی نہ کرے، ثم لم يرتابوا وجاهدوا، پھر اس کے بعد جہاد بھی کرے، ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون، وہی لوگ دعوے ایمان میں سچے ہیں کہ جو اپنے جان اور مال کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، کہ جو جہاد راہ خدا میں نہ کرے، جو اپنے مال اور اپنے نفسوں کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرے، ایسا شخص مومن نہیں ہے. وہ اپنے دار وہ اپنے دعوے ایمان میں سچا نہیں ہے. جو جہاد سے منہ پھیر لے وہ دعوے ایمان میں سچا نہیں ہے. جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہتا ہے، نہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جان دینا چاہتا ہے، نہ اللہ کی راہ میں اولاد کی قربانی دینا چاہتا ہے، ایسا شخص پھر اللہ پر کیا ایمان رکھتا ہے؟ ایمان قلب کی گہرائیوں سے شروع ہوتا ہے. ہمارے پاس ایمان بغیر عمل کے معنی نہیں رکھتا ہے، اور شیعہ بنیاد ہی اسی کے اوپر ہے، یعنی تشخص تشیع یہی ہے کہ شیعہ عمل کو ایمان کا حصہ سمجھتا ہے اور ایمان کو عمل سے الگ نہیں سمجھتا. اگر عمل ایمان سے الگ ہو جائے تو پھر وہ ایمان ایمان کہے جانے کے لائق نہیں ہے، یعنی اس کے ایمان میں خدشہ وارد ہوتا ہے اور اس کا ایمان قابل تردید ہو جاتا ہے، قابل شک شک کے دائرے میں اس کا ایمان آ جائے گا کہ یہ واقعی مومن بھی ہے یا نہیں ہے، یہ سچا مومن بھی ہے یا نہیں ہے. سچے ایمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ساتھ عمل بھی ہو. اسی لیے امیر المومنین نے جو ایمان کی تعریف کی ہے نہج البلاغہ میں، وہ یہی کہ الایمان اعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح یا وعمل بالارکان واقرار باللسان. ایمان اعتقاد قلب کا نام ہے اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا نام ہے اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے. اگر دل سے میں اعتقاد نہ ہو اور اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار نہ ہو، زبان پر اقرار نہ ہو، تو وہ ایمان نہیں ہے. یعنی ایمان قلب سے شروع ہوتا ہے اور زبان تک پہنچتا ہے. لہذا وہ مکاتب فطر مسلمانوں کے جنہوں نے ایمان کو عمل صالح سے الگ کر دیا ہے، شیعہ ان سے مناظرہ کرتے رہے ہیں، شیعوں نے ان سے بحث کی ہے. جیسے مرجعی اور شیعی کے درمیان میں جب مناظرے ہوئے، اس میں یہی ہے کہ مرجعی کا دعویٰ یہ تھا کہ ایمان کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے، کہ بغیر عمل کیے ہوئے بھی کوئی مومن مومن رہ سکتا ہے، مومن کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب دل پاک ہے اور دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہے، جب اہل بیت کی محبت ہے، تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ محبت ہمیں نجات دینے کے لیے کافی ہے، عمل کی ہمارے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن شیعی نقطۂ نظر اس کے بالکل مخالف تھا، اور مرجعی فکر کے خلاف میں تشیعوں کے علماء نے مہار اختیار کیا تھا. وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک ایمان بغیر عمل کے معنی نہیں رکھتا ہے. ایمان اسی وقت صادق آتا ہے کہ جب ایمان عمل کے ساتھ ہو، بدون عمل نہ ہو. بغیر عمل کے ایمان کوئی معنی نہیں رکھتا، یعنی وہ مومن نہیں ہے. اگر آپ اللہ کے ایک بات پر ایمان لائے اور دوسری بات پر ایمان نہ لائے تو ایسی صورت میں بھی جو ہے آپ کو مومن نہیں مانا گیا ہے, بلکہ کہا گیا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پوری طرح سے آ جاؤ, پوری طرح سے آ جاؤ, یعنی ایسا نہیں کہ بعض چیز پر ایمان لائے اور بعض چیز کا انکار کر دیں اور کہیں کہ جو چیز ہم کو پسند ہے وہ مانیں گے, اللہ کی ہر وہ بات مانیں گے جو ہم کو پسند ہے اور وہ بات نہیں مانیں گے جو ہم کو پسند نہیں ہے. جس چیز کو ہمارا دل نہیں چاہتا ہے ہم وہ کام نہیں کریں گے. اب اللہ نے کہا نماز پڑھو تو پڑھیں گے, مگر اس ٹائم پہ پڑھیں گے جہاں ہمارا دل چاہتا ہو. جس وقت ہمارا دل نہ چاہتا ہو, ہماری طبیعت نہ چاہتی ہو, ہمارا مزاج نہ چاہتا ہو, اس وقت نہیں پڑھیں گے. یعنی اللہ کا حکم مانیں گے, ظہر میں مانیں گے, فجر میں نہیں مانیں گے, ہے نا, مغرب میں مانیں گے, عشاء میں نہیں مانیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو فرصت ملے گی آپ اللہ کی عبادت کریں گے, لیکن اپنے آپ کو زحمت میں ڈال کے اس کی بات کو نہیں مانیں گے. یعنی جب ٹکراؤ ہوگا آپ کی خواہشات اور حکم خدا کے درمیان جب ٹکراؤ ہوگا کہ آپ کی خواہش کچھ چاہتی ہے, اللہ کا حکم کچھ چاہتا ہے, تو ایسے امتحان کے مرحلے میں آپ اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال کر اپنی خواہش پر عمل کر لیتے ہیں, تو ایسے شخص کو مومن نہیں کہا جا سکتا ہے. اس لیے کہ یہ اپنے ہوائیں نفس کو اس نے خدا بنا لیا ہے اور خواہشات نفس کی اتباع کر رہا ہے, اللہ کا انکار کر رہا ہے. حکم خدا کی مخالفت, جہاد دو قسم کا بتایا گیا, ایک جہاد اصغر ہے, ایک جہاد اکبر ہے, اور دونوں حکم ہیں قرآن مجید کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ آج کل بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسلام میں جہاد نہیں ہے, صرف جہاد بالنفس ہے, نفس سے جہاد کرنا ہے اور دشمن سے جہاد کرنا نہیں ہے, دہشت گردوں سے جہاد نہیں کرنا ہے, مخالفان خدا سے جہاد نہیں کرنا ہے, صرف اپنے ذات سے, اپنی خواہشات نفس سے جہاد کرنا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں خواہشات نفس سے جہاد کیا معنی رکھتا ہے, صرف دشمن ہی سے جہاد کرو. تو دونوں باتیں اپنی جگہ پر قابل اعتراض ہیں, جبکہ اسلام میں جہاد کے دونوں معنی میں جہاد آیا ہے, یعنی بیرونی دشمن سے مقابلہ کرنے کا حکم بھی قرآن مجید کے اندر ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, قرآن مجید سورہ انفال کی آیت ہے, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, ان سے اس حد تک قتال کرو, اس حد تک جہاد کرو, یہاں تک کہ فتنہ بھی بن سے ختم ہو جائے, جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دو. جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے جہاد جاری رکھو, قتال جاری رکھو, جھگڑا جاری رکھو. دشمنان خدا سے لڑنا, بیرونی دشمن سے لڑنا جہاد ہے, ان کو قتل کرنا جہاد ہے. جنگ بدر میں کیا ہوا, بیرونی دشمن سے مقابلہ ہوا یا نہیں ہوا, کفار سے مقابلہ ہوا یا نہیں ہوا, وجاہد الکفار والمنافقین, کہ جہاد کرو کفار کے ساتھ منافقین کے ساتھ, یہ بھی جہاد ہے. اس کے علاوہ جہاد کی دو قسمیں, ایک بیرونی جہاد, ایک اندرونی جہاد. اندرونی جہاد کیا ہے, داخلی جہاد کیا ہے, جہاد بالنفس ہے. جہاد بالنفس یعنی اپنی خواہشات سے جنگ, اپنی خواہشات سے جنگ. جیسے نماز میں انسان جو ہے, جو پیش نماز ہے وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے, محراب میں کھڑا ہوتا ہے. محراب یعنی جائے حرب, تو یہاں کون سا حرب ہے, یہاں کون سی جنگ ہے. جنگ تو میدانوں میں ہوتی ہے, مسلح میں کون سی جنگ لڑی جاتی ہے, محراب میں کون سی جنگ لڑی جاتی ہے. تو اصل میں مسجد ہی میں سب سے بڑی جنگ لڑی جاتی ہے, کہ جہاں انسان اپنے اندرونی دشمن کا قتل کرتا ہے اور اپنے ہی نفس کو اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر دیتا ہے اور اپنے نفس کا خون کر دیتا ہے. لیکن یہاں پر خون زمین سے بہتا ہوا نظر نہیں آتا, ہے نا. شیشہ ٹوٹتا ہے تو آواز آتی ہے, دل ٹوٹتا ہے تو آواز آتی ہے, نفس ٹوٹتا ہے تو آواز آتی ہے, نفس کا قتل ہوتا ہے تو خون نظر آتا ہے, ظاہر کا دشمن قتل ہوتا ہے تو خون بہتا ہے, اندر کا جب دشمن مرتا ہے تو نہ کوئی سر و صدا ہوتی ہے, نہ کوئی آواز آتی ہے, نہ کوئی خون بہتا ہے, لیکن قتل ہو جاتا ہے. نفس کو زیر کرنا, داخلی جو جنگ ہے نفس و عقل کی جو جنگ ہے, اس میں اگر عقل غالب آ جاتی ہے نفس کے اوپر, ہوائیں نفس کے اوپر اگر جو ہے وہ عقل ملکوتی غالب آ جاتی ہے, تو پھر انسان کامیاب ہو جاتا ہے, اس اندرونی جنگ میں کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن اس اندرونی جنگ میں جو کامیاب ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے مجاہد اکبر. جہاد اکبر نفس جہاد کا نام ہے, کہ جو اپنے ہی نفس پر غالب نہ ہو وہ دشمن, وہ خارجی دشمن پہ کیا غالب آئے گا جو اپنے آپ پر غالب نہیں آئے گا. لیکن یہ جہاد اصغر جو ہے وہ جہاد اکبر کے مقابلے میں جہاد اصغر ہے, ورنہ جہاد اصغر بھی جہاد اصغر نہیں ہے. جہاد اصغر خود بعض لوگوں کے لیے جہاد اکبر کا درجہ رکھتی ہے, ان لوگوں کے لیے کہ جو ابھی جہاد اکبر جنہوں نے طے نہیں کیا ہے. ایک جو ہے لشکر واپس آ رہا تھا جنگ کر کے حضور کی خدمت میں, کہا کہ ہم جنگ لڑ کے آئے ہیں, ہم بہت بڑا کارنامہ انجام دے کے آئے ہیں, اور واقعی قابل فخر بات ہے کہ دشمن پر غالب آ کر جب لشکر اسلام آتا ہے تو پھر ان کو حق پہنچتا ہے کہ جو ہے وہ فخر کریں, اور جو ہے اپنے داد شجاعت میں حضور سے آ کر اور اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہم جنگ سے واپس آ رہے ہیں, حضور نے انہیں شاباشی دی اور کہا کہ واقعی تم لوگ مبارکباد کے مستحق ہے, لیکن یہ سمجھ لو کہ تم جو جہاد کر کے آئے ہو وہ جہاد اکبر تھا, ابھی جہاد اکبر واقعی ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ جہاد اکبر کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ تمہیں اب اپنے نفس پر غالب آنا ہے, یعنی دشمن پر جو تم غالب آئے ہو وہ جہاد اصغر تھا, جب تم اپنے نفس کی خواہشات پر غالب آ جاؤ گے اس وقت جہاد اکبر ہوگا. لیکن میں کہتا ہوں کہ جہاد اکبر کے مقابلے میں یہ جہاد اصغر ہے, ورنہ دشمن سے جنگ لڑنا بھی جہاد اصغر نہیں ہے, دشمن سے جنگ لڑنا بھی جہاد اکبر کی طرح ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے جہاد اکبر, جن کو پتا ہی نہیں ہے کیا ہے, جنہوں نے جہاد اکبر لڑا ہی نہیں ہے, جو اتنا بڑا جہاد کر لے, اکبر کا جہاد کر لے, اس کے لیے ہر جہاد اکبر, جو اپنے آپ سے لڑ کر کامیاب ہو جائے اس کے لیے ہر ایک پر غالب آنا آسان ہے, جو اپنی ہی خواہشات پر غالب آ جائے اس کے لیے آسان ہے کہ وہ باہر کے دشمن پر غالب آ جائے, ورنہ جو اپنے ہی دشمن پر غالب نہیں آیا اس کے لیے باہر کے دشمن پر بھی غالب آنا مشکل ہے. یہی وجہ ہے کہ جو خواہشات نفس کی جنگ میں ناکام ہو گئے تھے وہ جہاد اصغر کے میدان میں بھی ناکام نظر آئے. ایسا نہیں ہے کہ جہاد اصغر واقعی جہاد اصغر ہو, اگر یہ جہاد اصغر ہوتا تو پھر احد کی پہاڑیوں پر سے جلیل الفضل صحابہ بھاگتے ہوئے نظر نہ آتے, موت جب سامنے نظر آتی ہے تو پھر ایمان ہی ہے جو ثابت قدم رکھ سکتا ہے. اگر ایمان کامل نہ ہو تو پھر انسان میدان جنگ میں ثابت قدم نہیں رہ سکتا دشمن کے سامنے. مجاہدین کی روحیے کو کمزور کرنا نہیں ہے یہ کہہ کے کہ یہ تو جہاد اصغر ہے, نہیں, بلکہ حقیقت میں یہ جہاد میں جو کامیاب ہو جاتا ہے وہی جہاد اکبر میں بھی کامیاب ہوگا, اس لیے کہ یہ چھوٹا جہاد ہے. دشمن کو مارنا آسان ہے, باہر کے دشمن سے جنگ لڑنا آسان بات ہے. آتا ادبو کا نفس کلتی بین جمبے, تمہارا سب سے بڑا دشمن خود تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوا, یہ بڑا دشمن ہے, اس کو مارنا بہت مشکل ہے, باہر کے دشمن سے لڑنا آسان ہے. جو باہر کے دشمن سے نہ لڑ سکتا ہو وہ اندر کے دشمن سے کیا لڑے گا؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جہاد کے لیے آؤ تو کہا سردی بہت ہے، اور جب گرمی میں بلایا جاتا تھا تو کہتے تھے گرمی زیادہ ہے ہم نہیں آ سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے مسلمان اس جہاد اصغر میں پوری طرح سے جو ہے ثابت قدم ثابت ہوئے، میدان جنگ میں ثابت قدم رہے؟ کیا انہوں نے جہاد کیا اپنے اموال کے ذریعے سے، اپنے نفوس کے ذریعے سے، اپنی اولاد کی قربانیاں انہوں نے دی، اب ایثار اور قربانیوں سے کام لیا؟ کتنے اصحاب ایسے تھے جنہوں نے ایثار اور قربانیوں سے کام لیا؟ ورنہ کتنے اصحاب ایسے تھے کہ جو خود اس چھوٹے سے جہاد میں بھی ناکام ہو گئے. جب یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حق پہنچتا ہے تو یہ کہے کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جنہوں نے ہجرت کی ہے. اب ہجرت کے بھی دو معنی بیان کی، جیسے جہاد کے دو معنی ہیں ویسے ہجرت کے بھی دو معنی ہیں. ہجرت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جب اب آپ اپنے وطن میں احکام شریعہ پر عمل نہ کر سکتے ہوں، خوب خدا پر عمل نہ کر سکتے ہوں، تو ایسے جگہ سے ایسے علاقے سے نکل جائیں، ہجرت کریں اور وہاں جائیں جہاں جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جہاں جانا آپ کے لیے ضروری ہے وہاں کے لیے آپ ہجرت کریں، یعنی وطن کی ہجرت. وطن کی ہجرت نقل مکانی یہ ایک ہجرت ہے، یہ پھر بھی آسان ہے، یعنی یہ خارجی ہجرت. ایک داخلی ہجرت ہے، وہ ہجرت کیا ہے؟ کفر سے ایمان کی طرف. وہ ہجرت کہ جو بد اخلاقیوں سے نیک کرداری کی طرف پلٹنا ہے، منتقل ہونا کہ بد اخلاقیوں سے نیک اخلاق کی طرف آنا، حسد و بغض سے نکل کر انسان محبت اور دوستی کی طرف آنا، خطے رحمی سے صلے رحمی کی طرف سفر کرنا ہے نا، جھوٹ سے سچ کی طرف سفر کرنا، گناہوں سے نیکی کی طرف سفر کرنا، یہ سفر جو ہے اندرونی سفر، یہ سفر بہت مشکل ہے. یہ خیالات کا سفر، عقل کا سفر، نفس کا سفر، تخیلات کا سفر، ضمیر کا سفر، روح کا سفر، ایمان کا سفر، یہ سفر جو ہے نا یہ مشکل سفر ہے. جو ملا صدرہ کی مشہور کتاب ہے اسفار ارما، اس کے اندر جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں سفر بیان کیے گئے ہیں، یوروپ امریکہ جانے کا سفر بیان کیا، یہ سفر نہیں. یہ اسفار وہ اسفار ہے کہ جو ہجرت ہے من الخلق الى الخالق، من الخلق الى الخلق، یہ ہجرت ہے کہ انسان جو ہے سفر کرے، سفر سالک الى اللہ، اللہ کی راہ پہ چلنے والا. کہاں ہے راہ خدا؟ کہاں چلتا ہے انسان؟ مصراط مستقیم کہاں ہے؟ اللہ کا راستہ ہے. تو عزیزان گرامی، ہجرت کا حکم دیا گیا ہے، ہجرت یعنی بد اخلاقیوں سے نہیں نکلنا، کفر سے ایمان کی طرف، ذوق سے طاقت کی طرف سفر کریں اللہ کی راہ میں. اور دونوں معنوں میں بھی ہجرت جو ہے نا وہ فضیلت رکھتی ہے، یعنی نقل مکانی بھی جو ہے ہجرت جو ہے وہ بھی بڑی فضیلت رکھتی ہے اگر اللہ کے لیے ہو. فی سبیل اللہ اگر انسان ہجرت کرے، ایسا نہیں کہ ہندوستان سے امریکہ کی طرف ہجرت کیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پیسہ نہیں تھا، یہاں پہ مال نہیں تھا، آپ مہاجر بن گئے، امریکہ چلے گئے مہاجر ہو گئے، پاکستان چلے گئے مہاجر ہو گئے. کیوں گئے پاکستان؟ اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے گئے. کیوں گئے پاکستان؟ نوکری کے لیے گئے. کیوں گئے پاکستان؟ اس لیے کہ جو ہے کیا یہاں کھانا نہیں تھا، کھانے کے لیے گئے. کھانے کے لیے، نوکری کے لیے، اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے، اپنی زبان کی حفاظت کے لیے جو لوگ پاکستان ہجرت کرے وہ حقیقت میں مہاجر نہیں ہے، وہ اللہ کے نزدیک مہاجر نہیں ہے. اس لیے کہ انہوں نے پیسے کے لیے ہجرت کی ہے، اس کے لیے حکم نہیں ہے کہ ہجرت کرے اگر آپ کے ملک میں پیسہ نہیں ہے، بلکہ ہجرت اس صورت میں کریں جب آپ کے دین کو خطرہ لاحق ہو گیا، جب آپ کے بچوں کی اخلاق بگڑنے کا خوف ہو، جب آپ کے ایمان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہو، جب آپ کے دین کو خطرہ لاحق ہو گیا ہو. ایسی صورت میں اگر آپ اگر ہجرت کرتے ہیں تو یہ ہجرت فی سبیل اللہ مانی جائے گی کہ اللہ کی راہ میں آپ ہجرت کر رہے ہیں، ایمان بچانے کے لیے ہجرت کر رہے ہیں. بہرحال تو ضروری ہے اس دور میں کہ انسان جو ہے امریکہ سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے، اس لیے کہ وہاں بچوں کا ایمان بچانا، خود ان کا ایمان محفوظ رکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے، تو ایسے وقت پر ان پر ہجرت واجب ہو گئی ہے کہ وہ ایسے ملک سے نکل جائیں کہ جہاں ان کا ایمان محفوظ نہیں رہتا. اگر وہ ایمان بچانے کے لیے ہجرت کرتے ہیں تو پھر وہ اس فہرست میں آئیں گے کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جنہوں نے ایمان لایا. اور کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں اب حسب اللہ حیث رکھو، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، ایمان لانے کے بعد اسے امتحان دینا ضروری ہے، اس سے امتحان لیا جائے گا، فطرت کا امتحان اور اس سے امتحان کرنے جو اس میں ثابت قدم ہوں گے وہ حقیقت ہوں گے. سب آپ آئیے، جن کا ہم بنانے جا رہے ہیں یہ شہدائے شام، کہ جنہوں نے شام کی سرزمین پر اس 4-5 سال کے تقریباً 2011 سے جو اس ملک میں پھیلی ہوئی ہے، بے عدالتی کا ماحول جو اس ملک میں پیدا ہو گیا ہے، اور جہاں امن و امان بگاڑ دیا گیا ہے، جہاں لوگوں کی نیند اور چین حرام کر دی گئی ہے، اور جہاں پر انسانوں کو اس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ لوگ ان لوگوں سے امتحان لیا جا رہا ہے کہ جو کوئی با ایمان لوگ نہیں تھے اس سرزمین کے، جو اتنا بڑا امتحان دے دیتے. لیکن کیا اللہ کی مدد ہوئی نہیں معلوم ہے. وہ ملک جو ایمان کی کوئی بڑی منزل پر پائے نہیں ہے، لیکن اس مشکل حالات میں اس نے جو ہے اپنے ملک کی حفاظت کی ہے، اور اس کی عوام نے اس امتحان میں وہ کامیاب ہوئے ہیں. وہ لوگ امتحان میں کامیاب ہوئے، یہ ایک امتحان کے دور سے ان کا ملک گزر رہا ہے. آپ دیکھیے کہ جب یہ شورش برپا ہوئی تو اپنی اپنی حکومتوں کے خلاف جب شورش برپا ہوئی تو ایک حکومت جو تونس کی پہلی حکومت گری، اس میں تو امریکہ کا نقصان ہوا اور یورپ والوں کا نقصان ہوا کہ جو ان کا جاسوس تھا ہے نا، وہ جو ہے ہٹایا گیا. اس کے بعد میں جب دوسرے مقامات کے اوپر جب انقلاب کی کوششیں ہوئی تو وہاں پر وہ انقلاب کو کامیاب نہیں ہونے دیے. اس کے بعد سب متوجہ ہو گئے، دنیا ہوشیار ہو گئی. جب تک کہ یہ بیدار نہیں ہوئے تھے انقلاب آ گیا تھا، ان کو ہوش بھی نہیں تھا، یہ سوچے بھی نہیں تھے کہ اتنی آسانی سے تونس کی حکومت گر جائے گی. تونسیا کی جو حکومت ہے، کیونکہ یہ جو انقلاب آیا تھا تونسیا میں وہ جو ہے وہ سافٹ ویئر والا انقلاب تھا، نرم افزاری انقلاب تھا ہے نا، طاقت کے بلبوتے پہ نہیں آیا تھا، افکار میں ہلچل مچا دی گئی تھی ہے نا. کسی نے ایک خاتون نے فیس بک پر ایک بیان دیا اور اس بیان کا اثر یہ ہوا کہ پوری تونسیا کی حکومت جو ہے عوام جو ہے وہ اپنی حاکم کے سامنے آ گئی. اور پوری ملک کا جو ہے وہ صدر مملکت بنا دیا تھا، وہ دنیا کو میڈیا کے سامنے صدر بن کے آتا تھا, لیکن امریکہ کے سامنے اس کی کچھ بھی نہیں چلتی تھی, وہ ایک معمولی سی نوکر سے بھی بدتر اس کی حیثیت تھی. چنانچہ ایک ہفتے کے اندر امریکہ نے اس کا کام پکڑ کے اسے ہٹا دیا, کہا تو اب لائق نہیں رہے, اس لیے کہ اتنا بڑا مجمع تمہارے خلاف آ گیا ہے, اب تم ہٹ جاؤ. ہٹ گیا. لیکن مسلمانوں میں اتنا شعور اور نہیں تھا کہ اس انقلاب سے فائدہ اٹھاتے, اس نعمت علماء سے فائدہ اٹھاتے. یہ جو انقلاب آیا تھا اس انقلاب کی قدر کرتے, حکومت کو باقی رکھنے کے لیے اس نے یورپ اور امریکہ کی گھات پر بیعت کر لی, کہا کہ ہم تمہاری ہر بات مانیں گے, ہم کو حکومت کرنے دو. اسرائیل سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہو گیا, امریکہ سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہو گیا. یہ نہیں سمجھا کہ امریکہ اور اسرائیل ایسے دشمن ہیں جو اپنے دوستوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں. یہ تو صرف اپنے دشمن سے ڈرتے ہیں, دوستوں کو تو یہ ہی ختم کر دیتے ہیں. ان کی دوستی بھی خطرناک ہے, ان کی دشمنی بھی خطرناک ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کی دوستی میں فائدہ ہے. محمد رضا پہلوی نے امریکہ کی دوستی کی, کیا ہوا نتیجہ؟ ایک ہلکے سے جب شورش ہوئی تو امریکہ نے اٹھا کے جو ہے اس کو باہر کر دیا, ملک سے باہر کر دیا. جو حشر محمد رضا پہلوی کا ہوا اس سے عبرت حاصل نہیں کیا, حسنی مبارک کا وہی حشر ہوا, صدام کا وہی حشر ہوا. یہ ان کا حشر ہوا جو امریکہ کے دوست تھے, حسنی مبارک کا وہی حشر ہوا. تو مرسی کو اس سے سبق لینا چاہیے تھا, لیکن مرسی نے سبق نہیں لیا, جس کے نتیجے میں جیل کی سلاخیں کاٹنی پڑی, اخوان المسلمین کی پھانسی دی گئی, اور کتنے ان کے کارکنوں کو جو ہے تخت دار پہ چڑھایا گیا. مصر میں جو انقلاب ناکام ہوا, اور اب جو سیسی کی حکومت آئی ہے, یہ جو ہے پھر سے یہودیوں کی حکومت آ گئی, پھر سے یورپ اور امریکہ اس پر قابض ہو گئے. جب انہوں نے مصر کے انقلاب کو دبوچ لیا تو پھر سے اسرائیل مضبوط ہو گیا. اگر مصر میں انقلاب کامیاب ہو جاتا تو پھر اسرائیل کی کمر ٹوٹ جاتی, اگر اسرائیل کی کمر ٹوٹ جاتی تو پھر یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ شام کے اندر شورش برپا کی جا سکے. شام میں شورش اس لیے برپا کی گئی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جب ہمارا ایک وکٹ گرا ہے تو تمہارا بھی تو وکٹ گرے. تو وہ چاہ رہے تھے کہ ایران کو کمزور کرنے کے لیے شام کی حکومت کو ختم کیا جائے. اب وہ شام کی حکومت جیسی بھی ہو, لیکن اس موقف پر ڈٹی ہوئی ہے کہ ہم ظالم کے سامنے نہیں جھکیں گے. دیکھیے, اگر کافروں میں بھی اگر کوئی خوبی ہوتی ہے تو وہ ایک خوبی انہیں نجات دے سکتی ہے, وہ ایک خوبی انہیں بچا سکتی ہے. یہ بشار الاسد کوئی مومن اور پرہیزگار اور متقی شخص نہیں ہے, لیکن وہ اس موقف پر ڈٹا ہوا ہے کہ ہم ظلم کے آگے سر نہیں جھکیں. تو معلوم ہے کہ ظلم کو قبول کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اس سے یہ کہا گیا تھا کہ تم ایران کا ساتھ چھوڑ دو, تم اسرائیل سے ہاتھ ملا لو تو ہم تمہاری حکومت کو باقی رکھیں گے, تمہیں اپنی جگہ پہ باقی رکھیں گے. اس نے کہا کہ ہم تمہارے جھانسے میں آنے والے نہیں ہیں. ایسے بہت خواب دکھائے گئے, ایسے بہت. اگر بشار الاسد ثابت قدم نہ رکھے گی, اس سے
استقامت کیا چیز ہے یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. کوئی انسان اگر استقامت دکھائے گا میدان جنگ میں, اگر کوئی استقامت دکھائے گا تو اس کو کامیابی ملنی ہی ہے. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم ظالموں کے مقابلے میں استقامت دکھاؤ گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے. اگر کوئی کافر بھی ہے اس پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ کو مظلوم کا ساتھ دینا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ مظلوم جو ہے متقی ہے, مومن ہے کہ کافر ہے. جو بھی مظلوم ہے اس کا ساتھ دینا ہے. یہ انسانیت ہے, یہ اسلام اور ایمان کی بات نہیں ہے, یہ انسانیت کی بات ہے. اگر کوئی انسان انسان ہونے کے ناطے مظلوم ہو گیا ہے تو اس کی مدد کرنا ہے. اس وقت اس کا مذہب نہیں پوچھنا ہے کہ میرے مظلوم بھائی یہ تو بتاؤ کہ تمہارا دین کیا ہے, تمہارا مذہب کیا ہے, تم مسلمان ہو کہ نہیں, تم شیعہ ہو کہ نہیں, تم مومن ہو کہ نہیں. تو اس سے یہ پوچھنا ہے کہ تم مظلوم ہو کہ نہیں. اور جو ظالم ہے اس ظالم سے بھی مذہب نہیں پوچھنا ہے کہ تو ظالم ہے تو بتا کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. اگر اپنے مذہب سے تعلق ہے تو ظالم کا ساتھ دے دو. یہ کوئی چیز نہیں کہتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ظالم کا ساتھ دیا تو آپ کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. انسانیت کو پامال کر کے انسان کسی مذہب کا پابند نہیں ہو سکتا. پہلے انسانیت بچاؤ. اس وقت سب سے بڑا نعرہ یہ لگانے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی, انسانیت بچاؤ. مذہب بچاؤ کا نعرہ بعد میں لگانا, انسانیت بچانے کا نعرہ پہلے لگاؤ. بشریت بچاؤ, انسانیت بچاؤ. دین بعد میں, انسانیت پہلے. مذہب بعد میں, انسانیت پہلے. اگر آپ نے ظالم کا ساتھ دیا یہ سوچ کر کہ میرا بھائی ہے, یہ سوچ کر کے یہ میرا دلبر ہے, یہ سوچ کر کے یہ میرے خاندان ہے اور میرے رشتے کا ہے, میرا ہم مذہب ہے. آج لوگ ظالم سے یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ تم ظالم ہو کہ نہیں, یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ہو یا نہیں, تم ہمارے مسلک کے ہو یا نہیں. معلوم ہے دیکھیے آج دہشت گردوں کی یہ لوگ مدد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب کے. ارے بھائی, دہشت کرنے والا کسی مذہب کا نہیں ہوتا ہے, وہ مذہب کو بدنام کر رہا ہے. اگر آپ کے ہی مذہب کا ہے تو آپ کو بھی اپنے مذہب کے دہشت گرد کی تائید نہیں کرنا ہے. اس لیے یہ دہشت گرد آپ ہی کے مذہب کو بدنام کر رہا ہے. اگر کوئی نیک کردار شخص ہے آپ کے مذہب کا ہے, کوئی مظلوم ہے تو آپ کو اس کی مدد کرنا ہے. اگر کوئی غیر مذہب کا بھی نیک انسان ہے تب بھی آپ کو اس کی مدد کرنا ہے. اگر اب آپ دیکھیں اپنے سامنے عبرت دیے کہ یہ بڑے بڑے مبصرین کا خیال ہے, اگر بشار الاسد کا باپ بھی ہوتا, حافظ اسد جیسا جلیل انسان اور دنیا عرب کا جو ہے وہ ماہر سیاستدان اور دنیا عرب کا ماہر سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دلیر اور ایک بہادر انسان تھا, وہ بھی اگر اس وقت ہوتا تو یہ جنگ ہار جاتا اور استقامت کا وہ مظاہرہ نہیں کرتا جو استقامت کا مظاہرہ بشار الاسد نے کر کے دکھایا, جس کی وجہ سے آج وہ کامیابی دیکھ رہا ہے. 5 سال کا عرصہ گزر رہا ہے لیکن اب تک بھی پوری دنیا مل کر بھی بشار الاسد کے قدم کو ہلا نہیں سکی. اس لیے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے قدم کو زمانہ ہلا نہیں سکتا کہ میرا ہاتھ کسی ذمہ دار ہاتھ میں ہے. جب اس نے جو ہے پوری طریقے سے اس نے جو ہے اپنے آپ کو حوالے کر دیا, کہا آپ جس طرح سے چاہیں اس ملک کو بتائیں, جس طرح سے چاہیں. تو آج عراق میں بھی حزب اللہ اس آسانی سے نہیں آئی ہے جس آسانی کے ساتھ وہ شام میں داخل ہو گئی, اور شام کی عوام کو دیکھیے کہ وہ حزب اللہ والوں کو اندر آنے سے انہوں نے منع نہیں کیا بلکہ استقبال کیا اور یہ کہا کہ آپ کی مدد ہمیں چاہیے. اور جب ان کی مدد کو انہوں نے تسلیم کر لیا تو وہ لوگ جو با ایمان تھے, جو اس آیت کے اضلاع تھے کہ والذین آمنوا, ایمان لا کے حزب اللہ والے اپنے لبنان کی سرحدوں کے اندر محدود نہیں ہو گئے بلکہ انہوں نے ہجرت کی, اپنے ملک سے نکلے, اپنی جان بچانے کے لیے نہیں نکلے بلکہ جو ہے بلکہ ان کو مسلمانوں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نکلے کہ جو مظلوم تھے. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ لوگ ہمارے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. آپ بتائیے یہ عجیب تاریخ ہے, عجیب تاریخ کے ہم دور سے گزر رہے ہیں. جو مدد کرنے والے آئے ہیں وہ ہم مذہب لوگوں کی مدد نہیں کرنے آئے ہیں بلکہ مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں. تو شیعہ نے ثابت کر دیا کہ ہم اپنے مذہب کو نہیں دیکھتے, ہم مظلومیت دیکھتے ہیں, چاہے وہ جس مذہب کا کیوں نہ ہو, ہم بچانے کے لیے اسے آتے ہیں. شام کے سنی مسلمانوں کو بچانے کے لیے لبنان کے شیعہ مسلمان آتے ہیں. کہاں گیا مسلمانوں کا شعور اور کہاں ہے ہماری قوم کا شعور؟ کیا ہماری قوم کی کا شعور اس قدر جاگ چکا ہے کہ وہ سنی مسلمانوں کی مدد کے لیے جائیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ صحیح معنوں میں انسان نہیں بنے ہیں. وہ کب, جب تک وہ صحیح معنوں میں انسانیت کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے, مذہب کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ کا مذہب خود یہ کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ من نادا, اگر کوئی شخص مغرب سے آواز دے یا للمسلمین, اے مسلمانوں میری مدد کو آؤ. پکارنے والا ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہو. اگر کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ سے آواز دے یا للمسلمین, تم تو مسلمان ہو, پکارنے والا ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو یا نہ ہو, لیکن یا للمسلمین, اے مسلمانوں آؤ میری مدد کے لیے, اور وہ مسلمان کی آواز پر لبیک نہ کہیں تو حضور کہہ رہے ہیں تم مسلمان ہی. ارے ہم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں پہلے وہ تو سمجھو. ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ مذہب یہ کہتا ہے کہ اگر تم مظلوم کی آواز پر لبیک نہیں کہو گے تو تم ہمارے دین میں بھی نہیں رہ سکتے. ہمارا کلمہ پڑھنے کا تمہیں کوئی اختیار ہی نہیں ہے. محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میں اس شخص کو اپنا دوست اور ساتھی سمجھتا ہی نہیں ہوں جو کسی مظلوم کی آواز پر لبیک کرے.
اگر کوئی جانور بھی تڑپ رہا ہو ایمان کی کیفیت سے, اگر کوئی جانور, کوئی کتا ہو, کوئی بلی ہو, اگر وہ درد سے تڑپ رہی ہو اور اس کو پیاس کی شدت سے بیتاب ہو, اور اگر آپ کے ہاتھ میں گلاس ہو, پانی ہو, اور آپ پانی نہ دیں, تو ایسا شخص بھی اسلام کی نظر میں مسلمان نہیں. اسلام کی نظر میں جو کسی جانور پر ترس نہ کھائے وہ مسلمان نہیں ہے. ارے جانور پر ترس نہ کھانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا تو انسان کے اوپر ترس نہ کھانے والا مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے نظام گرامی کہ کسی کو, کسی جانور کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ. حالت احرام میں مسلمانوں پر اور حاجیوں پر حرام ہے کہ وہ شکار کریں, حلال شکار بھی نہیں کر سکتے. کسی جانور کھٹمل کو بھی نہیں مار سکتے, کسی چونٹی کو بھی نہیں مار سکتے حالت حرام میں. یہی نہیں بلکہ گھاس بھی نہیں اکھاڑ سکتے حالت حرام. نباتات کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے, اور جو ہے وہ حیوانات کو کیا تکلیف ہو. حیوانات کی بات, آپ انسانوں کی بات کیا کرتے ہیں, حیوانوں پر بھی تکلیف پہنچانے کو جو ہے وہ اسلام منع کرتا ہے. اور آپ دیکھیں شام کی سرزمین پر یہ دہشت گرد کیا کر رہے ہیں. جس طرح سے بکروں کو انسان ذبح نہیں کرتا ہے, اس سے بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ شرائط, ذبح کے شرائط جو جانوروں کے لیے مقرر کیے گئے ہیں وہ بھی یہ انسانوں کے ساتھ روا نہیں رکھ رہے ہیں. یہ ذبح نہیں کر رہے ہیں بلکہ بے دردی کے ساتھ دور جاہلیت کی طرح ان کا قتل کر رہے ہیں. پس گردن سے انہیں کاٹ رہے ہیں اور ان کے سروں کو فٹ بال بنا کے کھیل رہے ہیں, ان کے کلیجوں کو چاپ رہے ہیں,
رہے ہیں، ان کی ہڈی اور گوٹیوں کو ایک کر رہے ہیں، ان کے جسموں کو کاٹ رہے ہیں، ان کا قتل عام کر رہے ہیں۔ یہ دور جاہلیت میں جو عرب کیا کرتے تھے، جاہل عرب، اس کو پھر سے یہ زندہ کر رہے ہیں۔ یہ زندہ جگر خارا کی اولاد ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، یہ لوگ ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم بنی امیہ کی نسل سے ہیں، یہ بنی امیہ کی کردار کو پھر سے دوبارہ زندہ کر رہے ہیں۔ شام میں جو ظلم ہو رہا ہے اس سے ہم غافل ہیں۔ آپ دیکھیے، ہم شام کی بات ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم کبھی یہ نہیں پوچھنا چاہتے کہ روضہ زینب پہ کیا گزر رہی ہے۔ کیا کبھی ہم آپس کی گفتگو میں کبھی ہم اپنی خوشیاں اپنی جگہ پہ منا رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں اور جو ہے وہ چراغا ہو رہا، کبھی یہ نہیں پوچھا کہ آخر روضہ زینب کس حالت میں ہے؟ میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ زائرین کرام جو بڑے ذوق و شوق سے زیارت کے لیے جا رہے ہیں، انہیں روضہ زینب کیوں یاد نہیں آ رہا ہے؟ اس وقت یہ قافلہ سالار جو ہے، جو قافلہ لے جایا کرتے تھے شام کو، یہ کیوں نہیں وہاں کے حالات اپنی زائرین کو بتا رہے ہیں، اپنی قوم کو بتا رہے ہیں؟ کیا ان کا فریضہ نہیں بنتا ہے کہ محافظت روضہ حضرت زینب کے سلسلے میں جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کا ماتم کریں اور ان کے لیے مجلس عزا مقرر کریں؟ کیا ان کا حق نہیں بنتا ہے کہ قافلہ سالار مجلس برپا کریں ان لوگوں، ان شہیدوں کہ جو روضہ زینب کے لیے اپنی جان گنوا دی، جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا؟ پاکستان کا غیور نوجوان اور پاکستان کی غیرت مند چند شیعہ بھی اس وقت شہید ہوئے ہیں۔ ابھی ایک شہید کی اطلاع ملی ہے جو پاکستان کا شہید ہوا ہے روضہ شہزادی زینب کی حفاظت میں، اور حزب اللہ کے نوجوان اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، عدد بھی نہیں بتا رہے ہیں کہ ہم کتنے شہید ہو گئے۔ کس پر احسان جتائیں، کس کے سامنے اظہار کریں کہ ہم قربانی دے رہے ہیں؟ یہ ان کے اخلاق ہیں کہ وہ خاموشی کے ساتھ اپنے گود کے پالوں کی قربانیاں دے رہے ہیں؟ ان ماؤں کو تسلیت دینے کی ضرورت ہے، لیکن آپ بتائیے، ایک ای میل بھی جو ہے حیدرآباد کے شیعوں کی طرف سے نہیں پہنچتا ہے، اور کوئی ایک خط بھی حسن رسول اللہ کے نام نہیں جاتا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ ہم آپ کی قدردان ہیں، ہم آپ کی خدمتوں پر سلام بھیجتے ہیں، ہم آپ کے خدمات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری عزت بچائی، ہماری نسلوں کی حفاظت کی، اور ہماری قوم پر آپ کا احسان ہے کہ آپ اپنے روزے کی حفاظت کر کے ہماری قوم کا نام اور ہماری قوم کی عزت میں اضافہ کیا۔ پانچ سال میں ایک ایک لمحہ اتنا دشوار تھا عزیزان گرامی، کہ جو رپورٹ ہم تک آ رہی ہیں ہم صرف سن رہے ہیں، اور ہم بھی اس میں جو ہے گرفتار ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ بری ہیں، ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو لوگ تماشائی بنے ہوئے، ہم بھی صرف تماشا دیکھ رہے ہیں، ہم بھی صرف جو ہے سن رہے ہیں کہ کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگ کیا ہوئے، لیکن کبھی ہم کسی بھی قسم کی ہم نے کوئی مدد نہیں پہنچائی ہے، جبکہ اس وقت ان کو مال کی ضرورت ہے، اس وقت ان کو جو ہے ان کو اسلحے کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے، اس وقت ان کو جو ہے وہ اشیاء کی ضرورت ہے، سامان کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کو جو ہے ایثار و قربانی دینے والے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ یہ ساری ضرورتوں کے باوجود بھی انہوں نے کسی سے بھیک نہیں مانگی ہے، انہوں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے کہ ہم کو ضرورت ہے، لیکن آپ کو تو احساس ہونا چاہیے۔ پوچھتے ہیں راستہ کھل گیا، یعنی جب راستہ کھلے گا تب جائیں گے، راستہ کھولے گا کون؟ جب حالات سدھریں گے تب جائیں گے زیارت کو، حالات سدھاریں گے کون؟ جب حالات بہتر ہو جائیں گے تب جائیں گے زیارت کو، حالات کو بہتر کون کرے؟ قربانیاں کوئی دے، اور ٹائٹل آپ نے کہ میں زائر بن کے آیا ہوں، آپ ہاتھ چمائیں، پھول پہنے کہ میں زیارت کر کے آیا ہوں۔ ارے روضے کو جنہوں نے بچایا ان کے ہاتھ نہیں چومو گے اور ان کی قدردانی نہیں کرو گے؟ کسی کے سر پر جو نہیں رہے گی. اتنے بڑے کمانڈر اس وقت شہید ہوئے ہیں کہ سال میں ایک کمانڈر شہید ہوتا ہے, چھ مہینے میں ایک ہوتا ہے, ایک دن میں چھ نہیں قتل ہوتے, ایک دن میں ایک وقت میں چھ بڑے کمانڈر اس وقت حزب اللہ کے ضائع ہوئے ہیں, اور اتنا بڑا نقصان عظیم ہوا ہے کہ پورے لبنان کا نقصان ہوا ہے, اور انہوں نے خاموشی کے ساتھ اس کو جھیل لیا ہے, یہ سمجھ کر کے اس وقت اگر ہم کمزوری کا اظہار کریں گے تو دشمن قوی ہو جائے گا, لہذا دشمن کو وہ قوی نہ کرنے کے لیے انہوں نے اس غم کو پی لیا. لیکن آپ کو تو احسان ماننا چاہیے, اس وقت سر کی ضرورت ہے لیکن دور ہے جو سر دے رہا ہے, کہہ رہے ہم خون بہا رہے ہیں, جہاں خون بہانا چاہیے وہاں نہیں بہا رہے ہیں, جہاں تمہارے خون کی ضرورت ہے وہاں خون نہیں دینا چاہتے, تم اپنے خون کو رائگا کرنا چاہتے ہو, کسی کی کام میں نہیں لانا چاہتے, اس لیے کہ تمہارا خون کسی کام آنے والا نہیں ہے, ہر ایک کو یہ عزت نہیں ملتی. عزیزان گرامی, روضہ حضرت زینب کی حفاظت کا تمغہ ہر ایک کو نہیں ملتا, ہر ایک کی خدمت میں حفاظت نہیں آتی, ہر ایک کی قربانی کو اللہ قبول نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو توفیق مل جائے گی, ہم آپ کو تو ان کے شہیدوں پر رونے کی بھی توفیق نہیں دے گا اللہ. ہمارا نام تو ان شہیدوں کے غم میں رونے والوں میں بھی نہیں لکھا جائے گا, کہ جائے کہ ہم کو شہادت کا روپا ملے. ہمارا خون اس لائق نہیں ہے کہ وہ حفاظت روضہ زینب کے کام آ سکے, ہمارے قدم اس لائق نہیں ہے کہ ان کی زیارت کر سکے. ہم تو اس وقت جائیں گے جب دسترخوان بچھے گا, جب دیر لگیں گے. جس وقت آج دیکھیے آپ کتنے لوگ آ رہے ہیں, 2004 میں کیوں نہیں آئے تھے یہ زائرین. میں ان زائرین کی یہ جو ہے وہ اہمیت کو کم نہیں کر رہا ہوں جو اس وقت کربلا میں آئے تھے. ہم ان کے ہاتھ چومتے ہیں جو اس وقت کربلا میں آئے تھے, اللہ ان کو اور توفیق دے. اور جو آئے تھے کربلا اس سال اربعین میں, ہم سب کے قدردار ہیں, ان زائرین کے ہم ہاتھ چومتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں کہ اس سنگین دور میں بھی, اس وقت عراق کے حالات بھی اتنے بہتر نہیں ہیں, لیکن پھر بھی اتنے لاکھ زائرین آ گئے, اتنے کروڑ زائرین آ گئے, ہم ان کی قدردانی کرتے ہیں. لیکن ہم انہی سے پوچھتے ہیں کہ اتنے کروڑ یہاں آ گئے, چند ہزار اگر روضہ زینب کی زیارت کے لیے جاتے تو کیا ہو جاتا؟ تو کہتے وہاں پہ تو حالات ٹھیک نہیں ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ ایک گھنٹہ کیسے گزرتا ہے. وہ دشمن جو قسم کھا کے آیا ہے کہ ہم روضہ زینب کو مسمار کر دیں گے, ان کی توپوں اور ان کی گلولوں کو روکنا. آپ دیکھیے کربلا کے میدان میں جن لوگوں نے امام حسین کی نماز کے وقت جو لوگ سامنے کھڑے ہوئے تھے, کیا ان کی کتنی اہمیت تھی؟ جو محافظین تھے ویسے ہی حفاظت, یعنی ایک آن بھی اگر وہ چونک جاتے تو تیر جو ہے وہ قلب امام حسین پہ پیوست ہو جاتا. اسی طرح سے جو سعید و زہیر نے جو کارنامہ انجام دیا کربلا میں, انہی کے چاہنے والے آج روضہ زینب پر اگر ایک لہجے کے لیے بھی وہ اپنا سینہ ہٹا لیں تو تیر روضہ زینب کو لگ جائے. تو وہ اپنے سینے پہ ان تیروں کو روکے ہوئے ہیں اور اپنی شہادتوں کا نذرانہ دے رہے ہیں, لیکن کوئی ہم میں ایسا نہیں ہے جو ان کی قدردانی کرے, ان کے لیے صفے ماتم بچھائے اور یہ کہے کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما, کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی کامیابی ملتی. آج موقع ہے شہادتوں کا لیکن ہم نہیں جا رہے ہیں, ہم نہیں جا رہے ہیں تو ہمارے دل تو ان کے ساتھ رہے, ہم ہر آن ان کے بارے میں سوچیں, ہم اپنی خوشی ان کی خوشی سے وابستہ کرے. اگر وہ خوش ہیں تو ہم خوش ہیں, اگر ان پر آفت پڑتی ہے تو ہمارے گھروں میں سفید ماتم بچھ جانا چاہیے. خوشیاں ہمارے, کیونکہ ہمارے بھائی مارے گئے ہیں, ہمارے گھر اجڑے ہیں, ہمارے گھروں میں سفید ماتم بچھی ہے. اگر حسن نصر اللہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں تو ہر آن کو کلیا کرنا چاہیے, اس لیے کہ وہ اس وقت اتنی بڑی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں کہ ہماری عزت ان کے ہاتھ میں ہے, اس وقت ہماری حرمت ان کے ہاتھ میں ہے, لیکن ہم میں اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ اس مرد مجاہد کی عزت کرے. جب ان کا بولتا لگتا ہے تو یہاں پھاڑا جاتا ہے, ایسی قوم پر کس قدر عذاب نازل نہیں ہوگا جو محافظین کی قدردانی نہیں کر رہے اور ان کی توہین کے اسباب فراہم کر رہے ہیں, توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں.
اس وقت یاد رکھیے ان مجاہدین کی توہین کرنا ایسے ہی ہے جیسے مالک اشتر کی توہین کرنا ہو، یہ وقت کے مالک اشتر ہیں، ان کی توہین کرنا ایسے ہی ہے جیسے کمیر کی توہین کر رہے ہوں، جیسے آپ حبیب ابن مجاہد کی توہین کر رہے ہیں، اس اللہ حسن نصر اللہ کی توہین کرنا ایسے ہی ہے جیسے زبیر عین کی آپ توہین کر رہے ہوں۔ ارے یہ تو سید دادا ہیں، عزیزان گرامی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ دیا ہے، اور یہ لوگ شہادت کا نذرانہ دے کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اب اس وقت جو لیڈر ہمارا مارا گیا ہے وہ اماد مغنیہ کا بیٹا، اور وہ گھر کے جو مجاہدین کا گھر ہے، وہ خواتین کے جو جناب زینب سے جنہوں نے جو ہے وہ عمل جہاد دیا ہے، وہ ماں کہتی ہے کہ اگر میرا اور بھی بیٹا ہوتا تو میں یہ اللہ کی راہ میں دے دیتی، میں اللہ کی راہ میں دے دیتی، اللہ مجھے جتنی اولاد دیتا میں سب راہ خدا میں دے دیتی۔ ان کے گھر میں ابھی اماد مغنیہ جیسا لیڈر ان کا شہید ہوا ہے، جس کے باوجود بھی انہوں نے ایک کمسن بچے کو میدان جنگ کے حوالے کر دیا، اور یہ جو ہے توپوں کے حوالے، تیروں کے حوالے ہو گیا۔ ایک نوجوان مارا گیا ہے ہماری قوم کا، وہ نوجوان جو صرف ہماری قوم سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ جو ہماری بیوی کے روزے کا محافظ ہے، جو اپنے ملک میں نہیں کسی غیر عالم غربت میں ہجرت کی حالت میں جہاد کی حالت میں یہ شہید ہوا ہے، تو اس کا ماتم کس قدر زور و شور سے ہونا چاہیے تھا، کس قدر بڑے پیمانے میں اس مجلس میں ہونی چاہیے تھی، پورا ملک میں کو سوگ منانا چاہیے تھا۔ دنیا کے تمام شیعوں کا فریضہ ہے کہ وہ جہاں بھی رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جہاد مغنیہ کے لیے سفید ماتم بچھائیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان شہیدوں کا ماتم کرے۔ یہ جو 6 شہید ایک وقت میں ہوئے، اس کے بعد پاکستان کا شہید، اس کے بعد دوسرے ممالک کے شہید جو اس وقت اس روزے کی حفاظت کے لیے شہید ہو رہے ہیں، پروردگار انہیں اپنے اعلیٰ علیین میں انہیں جگہ عطا فرمائے، پروردگار انہیں جنت الفردوس میں انہیں جگہ عطا فرمائے، پروردگار ان کا حشر جو ہے کربلا والوں کے ساتھ فرمائے، ان کا حشر و نشر اصحاب امیر المومنین میں فرمائے، ان کا حشر و نشر اصحاب رسول کریم میں فرمائے، کہ یہ وہ مجاہدین ہیں کہ جو یقیناً صدر اول کے مجاہدین سے کم رتبہ نہیں رکھتے، اتنے سخت ترین حالات میں، اتنی مشکل ترین حالات میں، جو اس وقت کوئی ایک رات گزارنا بھی وہاں مشکل ہے، یہ 5 سال سے کوئی دن کو دن نہیں، رات کو رات نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کیا یہ ان کا کوئی خاندان نہیں ہے؟ کیا ان کی کوئی ماں نہیں ہے؟ یہ جو شہید ہوئے ہیں یا کسی خاندان سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن انہوں نے اپنے خاندان، اپنے وطن سب کو چھوڑ دیا ہے حق کے لیے، اور اپنی جان کو قربانی دی ہے۔ یہ لوگ حقیقت میں مومن ہیں یا وہ لوگ جو صرف دعوے ایمان کرتے ہیں؟ عزیزان گرامی، کربلا سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں نے کربلا سے سیکھا ہے، کربلا سے انہوں نے درس عمل لیا ہے۔ سورما فتنہ باطل کو دبا دیتے ہیں، خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں، اپنی گودی کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امام حسین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی سرزمین سے نکل کر شام اور دمشق کے سرزمین پر آ گئے، اور آنے کے بعد اس کو اپنا مقتل بنا لیا، انہوں نے اس کو جو ہے اپنی شہادت گاہ بنا لیا، اور یہ راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ سلام ہو ان شہیدوں پر، سلام ہو ان شہیدوں پر کہ جنہوں نے جناب علی اکبر کی تاسی میں اپنے سینے پر تیر کھائے، اور اپنے سر پر ان کے گرز لگا، جس طرح سے کربلا کے میدان میں وہب کا سر کاٹا گیا تھا، جس طرح سے جوہر شہید ہوئے، جس طرح سے ہر شہید ہوئے، اسی طرح سے یہ اصحاب امام حسین کی طرح انہوں